بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ واجب کیا گیا جس طرح سے سابقہ قوموں پر روزہ واجب کیا گیا تاکہ تم متقی بنو. تو تقوی کا مہینہ ہے انشاءاللہ. اس مہینے میں خدا ہم سب کو بحق محمد آل محمد متقی بننے کی، پرہیزگار بننے کی توفیق عنایت فرمائے گا. اور متقی بننے کے ایک اہم ذریعہ یہی اخلاق ہے کہ اسلام میں شاید سب سے اہم چیز اخلاق ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، میں مبعوث ہوا ہوں اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. یعنی سابقہ انبیاء نے اخلاق کریمہ بیان کیا اور میں پہنچا ہوں، میرا ہدف ان اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچانا میرا ہدف ہے. یہ پیغمبر نے فرمایا. تو اسی طرح سے خود خدا نے پیغمبر کی تائید فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ خلق عظیم کے مقام پر فائز ہے. اخلاق، آپ علم اخلاق کے کتابوں میں مثلا ارسطو اور پھر فلاسفہ اسلامی، فلاسفہ یونانی وغیرہ، عام طور پر اخلاق ان روحانی صفات کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر ہے اور جن کی وجہ سے انسان اچھے اعمال انجام دیتے ہیں. مثلا شجاعت کی صفت ہے، اس لیے بہادری کے میدان میں وہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. سخاوت کی صفت اندر ہے، اسی لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، احسانات کرتا ہے، امداد کرتا ہے. یا انسان کے اندر غیرت ہے، اسی لیے اپنے وطن، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی ناموس سے دفاع کرتا ہے. لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے اخلاق کے دائرہ بہت وسیع ہے. یعنی انسان کی روحانی صفات اعلیٰ ہونا بھی اخلاق میں شامل ہے. اس کے علاوہ انسان کے سارے اعمال نیک ہونا بھی اخلاق میں شامل ہے. یعنی اعمال حسنہ کو بھی اسلام اخلاق میں شامل کرتا ہے. تیسرا ادب، ادب ادب کے ساتھ خوبصورت انداز میں اعمال بجا لانا بھی اخلاق میں شامل ہے. یعنی روحانی صفات اور اعمال حسنہ اور اعمال جمیلہ، یعنی با ادب اعمال، سب کے سب اخلاق اسلامی میں شامل ہے. یہ اپنی جگہ پر، بلکہ تمام انسان کے نیک اعمال، نیک گفتار، نیک کردار اخلاق کے دائرے میں آتا ہے. واحد فرق یہی ہے کہ اخلاق در حقیقت سارے فروع دین پر شامل ہو سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عرف میں جس چیز کو انسان کی عقل سمجھتی ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں، جس چیز کو انسان کی عقل سمجھتی ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ مثلا سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، ظلم کرنا اچھا ہے، ظلم کرنا برا ہے، عدل و انصاف اچھا ہے، اگر عقل سمجھتی ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں، اور عقل اگر نہیں سمجھتی ہے اس کے باوجود شریعت کا حکم ہے تو اس کو فقہ کہتے ہیں سمجھنے کی بنا پر، ورنہ سب کے سب فقہ میں داخل ہے، سب کے سب اخلاق میں داخل ہے۔ اسی لیے فقہ اصغر ہے، اخلاق فقہ اوسط ہے، عرفان فقہ اکبر ہے۔ یہ مقدماتی گفتگو۔ اخلاق حسنہ کے لیے، انسان اخلاق حسنہ کے مالک ہونے کے لیے، باکردار ہونے کے لیے، عمل صالح کے مالک ہونے کے لیے، جو اخلاق اسلامی کا ہدف یہ ہے کہ انسان باکردار ہو جائے، اس کے لیے چند نکات کی ضرورت ہے۔ انسان باکردار کیسے بنتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ انسان باکردار بننے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہو کہ انسان آزاد مخلوق ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں انسان آزاد نہیں ہے، دنیا کے بہت سے مکاتب وجود میں آئے ہیں، سمجھتے ہیں انسان آزاد نہیں ہے، انسان والدین کی طبیعت ارث کے سامنے بے بس ہے، میراث کے سامنے بے بس ہے، یعنی اس کی ساری طبیعت، سارا اخلاق والدین سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ہو تو آزاد نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انسان معاشرے سے، انسان کے سارے فکر سارے اعمال کی وجہ معاشرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان علتوں کے، اپنے مافوق علتوں کے سامنے بے بس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے۔ تو ان تمام مکاتب فکری جو قائل ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے، ان سب کو اگر ہم نے مسترد کیا، پھر تربیت معنی رکھتا ہے اخلاق حسنہ کے نسبت میں ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک گروہ قائل ہے کہ انسان خدا کے سامنے بے بس ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے خود نہیں کرتا، خدا کراتا ہے، تقدیر کے سامنے، قضا و قدر کے سامنے انسان بے بس ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ ظاہر انسان یقین رکھتا ہے میں اپنا اصلاح نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے تو اخلاق حسنہ کے نسبت میں، اعمال حسنہ کے نسبت میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان اپنے اعمال کے سامنے سمجھتا ہو کہ میرے اعمال میرے سعادت میں مؤثر ہے۔ اگر سمجھتا ہے کہ میں کوئی عمل کروں، جتنا نیک عمل کروں سب کے سب ضائع ہوگا، جتنا اچھا عمل کروں سب کے سب ضائع ہوگا، جتنا برا کام کروں کوئی سزا نہیں ملے گی، تو انسان کیوں اپنا اصلاح کرے؟ اسی لیے اس حقیقت پر یقین رکھنا پڑے گا میرے اعمال میری سعادت میں مؤثر ہے، میری شقاوت میں مؤثر ہے۔ اگر میں سمجھوں میرا عمل نیک ہو، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب یہ ہمارے ملک میں دیکھیے، دنیا میں دیکھیے، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ میں محنت کروں تب بھی نوکری نہیں ملے گی، محنت نہ کروں تب بھی نہیں ملے گی، تو طالب علم محنت نہیں کرے گا۔ اگر آدمی سمجھتا ہے میں محنت کروں یا نہ کروں، دونوں صورتوں میں میرے والد کے ذریعے میری نوکری پکا ہے، تب بھی محنت نہیں کرے گا۔ محنت کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، صحیح کام کرنے کے لیے یقین رکھنا چاہیے کہ میرے اعمال میری سعادت میں مؤثر ہے۔ اگر نیک صحیح کام کروں خوش قسمت بنوں گا، سعادت مند بنوں گا، اگر غلط کام کروں بد قسمت بنوں گا، محروم ہو جاؤں گا۔ تیسرا نقطہ جو یقین رکھنا چاہیے اس مسئلے پر کہ اپنا ایک مقصد زندگی ہو، مقصد زندگی میں میرا عمل مؤثر ہے۔ اگر ایک انسان کے کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، فرض کیجئے آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے، تو پھر کیوں ایسا عمل کرے جو اس کے آخرت میں سعادت کا باعث بنے؟ سارے انسان سعادت چاہتے ہیں، سارے انسان سعادت چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، لیکن سعادت کس چیز میں ہے، فلاح کس چیز میں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک مؤمن سمجھتا ہے سعادت اسی میں ہے کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی خدا کی اطاعت کروں تو میں سعادت ابدی سے ہمکنار ہو جاؤں گا۔ ایک کافر چونکہ آخرت کو نہیں مانتا ہے، اسی لیے اس کے لیے کام نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ بس نیک عمل کرنے کے لیے، صحیح کام کرنے کے لیے ایک یہ ہے کہ یقین ہم رکھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک نصب العین ہو تاکہ اس نصب العین کی طرف آگے بڑھے، تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس نصب العین تک پہنچنے میں مؤثر ہے۔ یہ تین حقیقت کو اگر ہم مانتے ہیں تو ہم اعمال انجام دیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کوئی ذرہ کے برابر نیک کام کرے اس کی پاداش ملے گا، ذرہ کے برابر برا کام کرے اس کی سزا ملے گی۔ اگر اس طرح سے یقین رکھتا ہے تو انسان عمل کرے گا۔ اگر یہ یقین رکھتا ہوں میں عمل نہ کروں یا نہ کروں جنت میرے لیے بک ہے، تو عمل نہیں کرے گا۔ اگر یقین رکھوں کہ میں عمل کروں یا نہ کروں جہنم میں جانا ہے، عمل نہیں کروں گا۔ ایسی داستانیں تاریخ اسلام میں بہت ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی واقعات موجود ہیں۔ تو یہ ایسے حقائق ہے کہ انسان کی تربیت کے لیے اس کے فکر بہت مؤثر ہے کہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہو، سعادت ابدی کا قائل ہو، سعادت ابدی کا قائل ہو، اور ساتھ ہی اپنے اعمال کو اپنی سعادت میں مؤثر سمجھتا ہو۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بنیادی اخلاق اسلامی کے بنیادی نکات میں سے ایک یہ ہے، ہماری احادیث میں، قرآن میں تین خدا کے مقابل میں تین بتوں کا نام لیتا ہے کہ سب سے زیادہ انسانوں نے خدا کی عبادت چھوڑ کر، خدا کی اطاعت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی ہے۔ وہ تین بت کیا ہے؟ ایک نفس امارہ ہے، انسان کا نفس امارہ وہ بت ہے جس کی سب سے زیادہ انسانوں نے عبادت کی ہے، اطاعت کی ہے، اس کی وجہ سے انسان راہ حق سے منحرف ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، حبیب کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا قرار دیا ہے، خواہشات کو خدا قرار دیا ہے۔ تو خواہشات جب خدا بن جائے گا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود خدا اس کو، خدا نے اس کو گمراہ کیا ہے۔ علم کو علم ہے لیکن خواہشات کو جب معبود بنائے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ بس ایک خدا کے عبادت کے مقابل میں ہم نے جو تین نقطہ بیان کیا کہ کسی بھی تربیت سے پہلے ان تین نکات کا حل ہونا ضروری ہے، وہ فلسفی لحاظ سے ہے۔ یہ جو تین نکات بتاتا ہوں کہ یہ خدا کے مقابل میں تین خداؤں کے ہم عبادت کرتے اسی وجہ سے نافرمان ہو جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ابھی میں ایک مسلمان ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں ایک آزاد مخلوق ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں آزاد مخلوق ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے میں مانتا ہوں میری سعادت ابدی آخرت میں ہے، جنت میں ہے، سعادت میں ہے، جنت میں ہے۔ یہ، اور تیسرا یہ ہے کہ کیا نام ہے، میں مانتا ہوں کہ میرے ہر عمل میری سعادت میں مؤثر ہے۔ مثقال ذرت خیرن یارا، ذرہ کے برابر نیک کام کروں اس کا پاداش مجھے ملے گا، اور ذرہ کے برابر برا کام کروں تو اس کی سزا ملے گی۔ سب مانتا ہوں، اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں؟ نفس امارہ کی پیروی کرتا ہوں، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہوں، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہوں۔ احادیث میں ہے، وہ بت جس کی سب سے زیادہ انسانوں نے خدا کے مقابل میں عبادت کی ہے، چاہے کفار ہو چاہے مسلمان ہو، وہ نفس امارہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حتی یعنی انسان، اس کو تھوڑا سا دہراؤں، تو یہ ہے کہ عرض کیا کہ کسی بھی تربیت سے پہلے، کسی بھی ادب سکھانے سے پہلے، کسی بھی ادب سکھانے سے پہلے انسان تین نکات کو مانتا ہے کہ انسان آزاد ہے، انسان کا ایک مقصد زندگی ہے، اور انسان اس مقصد زندگی تک پہنچنے کے لیے اس کی کردار، اعمال، افکار مؤثر ہے۔ ان تین کو مانتا ہے۔ ماننے کے باوجود، ان تین باتوں کو ماننے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان بد کردار ہوتا ہے۔ جیسے مسلمان ہے، ابھی آپ دیکھیے، مسلمان مانتا ہے کہ انسان آزاد ہے، قضا و قدر کے سلسلے میں غلط فہمیاں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں قضا و قدر کے مقابل میں انسان بے بس ہے، لیکن وہ افراد جو اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں اور کہتے ہیں قضا و قدر کے باوجود انسان آزاد ہے، اس کے باوجود اس کے لیے بد کردار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، ہوا نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ خواہشات نفسانی انسان کی تربیت کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن یہی فرمایا، علم کے باوجود انسان، علم کے باوجود یہ انسان ہوائے نفس کو، خواہشات نفسانی کو انسان نے اپنا معبود قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ خواہشات نفسانی کی اطاعت کرتے خدا کے مقابل میں۔ ریاست کی محبت ہے، حکومت کی محبت ہے، تو حکومت کے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے حکومت کے حصول کے لیے۔ مال سے محبت ہے، مال کے حصول کے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ ان سارے نیک اعمال کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ کیا ہے، اس کی کیا نا مقصد، دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے۔ یہ مشکل ہے انسان کا کہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے خدا کی اطاعت ترک کرتا ہے، خدا کی پرستش ترک کرتا ہے۔ آواز آ رہی ہے آغا؟
جی جی آ رہی ہے۔
تو یہ انسان کے ایک مشکل یہی ہے کہ اگر ہم نے اس مشکل کو حل کیا، خواہشات نفسانی، خواہشات نفسانی سے مراد وہ خواہشات جو خوشنودی خدا کے خلاف ہے، شریعت کے احکام کے خلاف ہے، اگر اس وقت اگر ہم نے خواہشات نفسانی کی بات مانی تو خود بخود یہ انسان پس سے پستر کی طرف، بد سے بدتر کی طرف، اور انسانیت سے حیوانیت کی طرف گرتا چلا جائے گا۔ بلعم باعورا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے آتیناہ آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیاں بلعم باعورا کو دی تھی، یعنی یہ انداز بیان وہی انداز بیان ہے جو خدا انبیاء کے بارے میں استعمال کرتا ہے، لیکن بعد میں فرماتا ہے کیا، لیکنہ اخلد الی الارض واتبع ہوا، لیکن یہ آدمی زمین گیر ہوا، پرواز کی طاقت ختم ہو گئی، اس لیے کہ خواہشات کی پیروی کی۔ تو خواہشات کی پیروی خدا کے مقابل میں انسان کی سعادت کے راہ میں رکاوٹ اور انسان کے تربیت کے راہ میں رکاوٹ اور انسان کے فرد اور معاشرے کے نقصان دہ عرض کیا. آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلُمْ، جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود گمراہ ہوتا ہے وہ آدمی جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا. تو خدا کے مقابل میں خواہشات کو اگر معبود بنا، یعنی خواہشات کی اطاعت کرتا ہے. شیطان کے بارے میں قرآن میں یہی کہتا ہے الم آحد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت مت کرو، یعنی اطاعت. بس جس کی اطاعت کرتے در حقیقت اسی کی عبادت کرتے ہیں. حدیث میں بھی ہے من اصغى الى ناطق فقط عبده، جس نے کسی ناطق کی، کسی بولنے والی کی بات سن لی در حقیقت اسی کی عبادت کے لیے کی ہے. اگر وہ خدا کی طرف سے بول رہا ہے خدا کی اطاعت ہے، عبادت ہے. اگر وہ غیر خدا کی طرف سے بول رہا ہے غیر خدا کی اطاعت اور عبادت کی ہے. یہاں ایک مورد وہی نفس امارہ ہے. نفس امارہ کی اگر اطاعت کی تو خدا کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اور تمام بشریت کی ناکامی اسی میں ہے کہ نفس امارہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے مقابل میں خدا کی نافرمانی مول لیتے ہیں. تو اس میں اگر ایک قسم کے اگر ہم واقعاً غور کریں کہ نفس امارہ کی اطاعت سے ہماری ترقی، ہماری اقدار، ہماری انسانیت میں ہم کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کیا نام ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو انسانیت سے دور کرتا ہے. حضرت یوسف کے واقعہ میں آپ جانتے ہیں، حضرت یوسف فرماتے ہیں ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس کثرت کے ساتھ انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، یہ نفس ہے. تو ایک اہم چیز یہی ہے کہ ہمیں اس بت کو توڑنا ہوگا جو نفس کے نام سے ہے. توڑنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اپنی خواہشات جو خدا کے اوامر کے مقابل میں ہے ان خواہشات کو نظر انداز کرنا ہوگا. یہ پہلا، میرے خیال میں وقت کافی آ گیا ہے. ابھی رمضان میں بھی آپ جانتے ہیں ہم رمضان میں در حقیقت خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کھانا پینا اور جنسی مسائل، مختلف چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں. اور خدا نے دعوت دی ہے انسانوں کو، تم آ جاؤ میرے مہمان ہو، لیکن کیا کیا ہے، خواہشات پر پابندی لگا کر، یعنی اس مہمانی میں انسان کے انسانیت کو دعوت دی ہے، انسان کی حیوانیت کو دعوت نہیں دی ہے. اسی لیے حیوانیت کا دروازہ بند کیا ہے کھانا پینا وغیرہ، اور انسان کے انسانیت کو خدا نے دعوت دی ہے. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، پیغمبر فرماتے اس میں خدا نے تمہیں دعوت دی ہے مہمانی کے لیے. وجعلتم فیہ من اہل الکرامہ، اور تمہیں خدا نے عزت بخشی ہے. دعوت دینا، مہمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے، دعوت، عزت دینا ہے. خدا نے انسان کو دعوت دی ہے ماہ رمضان میں، لیکن انسان کے کس پہلو کو، انسان کے انسانیت کو، روحانیت کو، فرشتہ خوئی کو دعوت دی ہے. کیونکہ رمضان سے پہلے شب و روز انسان کا ہم و غم یہی لذائز مادی ہے، یہ خواہشات نفسانی ہے. ابھی تھوڑا سا پابندی لگاتا ہے تاکہ انسان کی روحانی خواہشات، فطرت الہی زندہ ہو جائے، اس کی طرف بھی انسان متوجہ ہو جائے. تو در حقیقت اگر انسان کی انسانیت محفوظ رہی تو یہ خدا سے قریب تر ہو جائے گا. تو انسان کے پاس دو پہلو ہے، حیوانیت اور انسانیت. تو حیوانیت کی خواہشات پورا کرنے کی اجازت ہے، حکم بھی ہے، واجب بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فرمان خدا کے خلاف نہ ہو. اس کے بعد حکم یہی کہ تم اپنی انسانیت کو آگے بڑھاؤ، انسانیت کی تربیت کرو، خدائی بندہ بنو. اسی لیے ماہ رمضان کے آخر میں جو نماز عید پڑھتے اس میں یہی فرماتا قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنے کو پاک کیا. وذکر اسم ربی فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارے عیب یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اخروی زندگی پر، یعنی لذات مادی کو ترجیح دیتے ہو معنوی لذات پر، روحانی لذات پر. یہ انسانوں کے ایک مشکل ہے. تو عرض یہ ہے کہ تربیت کیوں مسلمان ہونے کے باوجود خراب ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ خواہشات نفسانی ایک بت بن کر خدا کے مقابل میں آتا ہے، اور مسلمان اس بت کی پوجا کرتا ہے خدا کو چھوڑ کر، جو در حقیقت ایک قسم کے شرک خفی ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان روحانی لحاظ سے اسلام کے اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ فقہی لحاظ سے مسلمان ہے، لیکن روحانی لحاظ سے پیغمبر فرماتے ہیں الشرک اخفا فیکم من دبیب النمل، چونٹی کے حرکت سے، رات کی تاریکی میں ایک چٹان کے اوپر چونٹی کے حرکت سے بھی زیادہ مخفی ہے تمہارے اندر شرک. اور قرآن یہی فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثریت جو ایمان لاتی ہے، جو ایماندار ہے، وہ بھی مشرک ہے. یعنی اپنے اندر میں خواہشات نفسانی کے اطاعت کرتا ہے خدا کو، یہاں خدا کہتا ہے یہ کرو، خواہشات نفسانی کہتا ہے دوسرا کام کرو، تو خواہشات کی بات مانتے ہیں. تو ہمیں پہلا قدم میں خدا پرست ہونا پڑے گا نفس پرستی کے مقابل میں. پیغمبر خدا فرماتے ہیں اسلم شیطانی علی یدی، میرے شیطان نے میرے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. شیطان اسلامی تعلیمات میں خود نفس کو بھی شیطان کہا ہے، یعنی انسان کو نقصان پہنچانے والا اس کو شیطان کہا ہے، جو اشرار ہے، جو برے لوگ ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو شیطان کہتے ہیں، چاہے جن ہو، چاہے انس ہو، چاہے اپنا نفس ہو. اسی لیے پہلا قدم ماہ رمضان میں اور ہمیشہ یہی ضروری ہے کہ ہم شرک خفی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نفس کی خواہشات کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ یہ خواہشات خدا کے اوامر کے مقابل میں ہے یا نہیں ہے. بلکہ مولا ایک مقام پر فرماتے میں نفس کے جائز خواہشات کو بھی نہیں مانتا ہوں، اس پر بھی عمل نہیں کرتا ہوں، تاکہ وہ ناجائز خواہشات کا توقع مجھ سے نہ رکھے. جائز خواہشات کو بھی نہیں مانتا ہوں، یعنی ہماری پوری زندگی عاقلانہ مؤمنانہ ہو، عقل کے مطابق حرکت کرے، ایمان کے مطابق حرکت کرے، نفس کی خواہشات کے مطابق حرکت نہ ہو. یعنی آپ کہیں گے مثلا اچھا کھانا نہ کھائے، اچھے مکان میں نہ رہے، تفریحات نہ کرے، نہیں، یہ سب کے سب نفس کے نہیں ہے. یہاں پر انسان جب عقل کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق تفریحات کرتا ہے، بڑے بڑے عہدے قبول کرتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، یہ سیرت انبیاء سیرت ائمہ دونوں ہے، لیکن یہی حکم خدا کو دیکھ کر کرے تو یہ عین عبادت ہے. جب ایک آدمی نے امام ششم سے، امام پنجم سے پوچھا مولا میں مال دنیا سے محبت کرتا ہوں، فرمایا کس لیے؟ اس نے کہا کہ تاکہ میں اس کے ذریعے اپنے گھر کے افراد کے لیے آسائش تیار فراہم کروں، مومنین کی خدمت کروں. فرمایا یہ تو طلب آخرت ہے، طلب دنیا نہیں ہے. تو ایک اہم نقطہ یہ، اب اس میں بہت سے کام نفسیاتی لحاظ سے تربیتی حوالے سے کرنا ہوگا ہمیں کہ کس طریقے سے خواہشات نفسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے فکر کو بلند کرنا پڑے گا کہ واقعا ہماری دنیاوی سعادت بھی اسی میں ہے کہ خواہشات نفسانی کی اطاعت نہ کرے، بلکہ عقل و شریعت کی اطاعت کرے، تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی، خواہشات نفسانی کے غلام بھی نہیں بنیں گے. دین نہیں کہتا ہے تم اپنے آپ کو زحمت میں ڈالو، جب آخرت میں بہترین نعمتیں ہم لے سکتے ہیں تو دنیا میں بھی بہت اچھے نعمت، دنیا کی نعمت آخرت کی نعمت کے مقابل میں کچھ نہیں ہے، تو لے سکتے ہیں. سیرت کو دیکھیے، سیرت ائمہ کو دیکھیے، لیکن اگر ائمہ نے بعض اوقات زاہدانہ زندگی اختیار کی، بعض ائمہ نے غیر زاہدانہ عام زندگی اختیار کی، تو زاہدانہ زندگی خود مولا فرماتے ہیں اس لیے میں یہ زاہدانہ زندگی اختیار کرتا ہوں تاکہ امیر اپنی دولت پر مغرور نہ ہو جائے اور غریب نادار اپنے فقر کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے. ہمدردی کرنے کے لیے, غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے, غریبوں کو احساس کمتری سے نکالنے کے لیے, ورنہ خدا کی نعمتیں ہیں اور خدا چاہتا ہے بندہ ان نعمتوں سے استفادہ کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, خدا کی نعمتوں کو بیان کیا کرو. احادیث نے فرمایا مراد یہ کہ نعمتوں سے استفادہ کرو. حدیث میں ہے خدا جس طرح سے چاہتا ہے واجبات پر عمل ہو, محرمات ترک ہو, اسی طرح سے خدا چاہتا ہے جائز چیزوں سے بھی بہترین استفادہ کرو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جائز چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں نفس کی غلامی میں کرتے ہیں یا خدا کی بندگی میں کرتے ہیں؟ بہترین چیزوں سے استفادہ کرتے وقت علی کی سیرت کو اپنا کر, امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو اپنا کر, آخری امام کی سیرت کو اپنا کر کرتے ہیں, یا یزید و شمر و اس قسم کے ملاعین کی سیرت کو اپناتے ہیں؟ یقیناً ہم ظاہر حکم خدا سیرت معصومین کے بنا پر اسی کو دیکھ کر دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسی کے مطابق زندگی کریں گے. دنیا کو بھی اسی کے لیے چاہتے, آخرت کو بھی اسی کے لیے چاہتے, تو اس وقت نفس کا غلام نہیں بنیں گے, نفس کا آقا بنیں گے. میرا نفس میرے ہاتھ میں ہو, یعنی جس وقت میں چاہتا ہوں عیش کروں اس وقت عیش کر سکتا ہوں, جس وقت چاہتا ہوں عیش نہ کروں اس وقت عیش نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں نفس میرے ہاتھ میں ہے, میں نفس کے ہاتھ میں نہیں ہوں. کچھ لوگ بے بس ہوتے ہیں, جب مزیدار کھانا آ جائے بے اختیار ٹوٹ پڑتے ہیں. نہیں, میں ایسا, میں مومن ہوں, ایماندار ہوں, حکم خدا کو دیکھتا ہوں, خوشنودی خدا کو دیکھتا ہوں. ابو الاسود الدؤلی جو علی کے خالص شیعہ اور آپ کے خزانہ بھی اس کے پاس تھا, اس کی بیٹی کو کسی نے ہدیہ دیا حلوہ. قدیم زمانوں میں حلوہ ملنا کوئی آسان نہیں تھا, بڑے دولت مند لوگوں کو حلوہ ملتا تھا, ظاہر اس زمانے میں چینی کا انتظام نہیں تھا. تو ایسی, تو اس کی بیٹی کو حلوہ ملا, جب پتہ چلا حلوہ لانے والے دشمن اہل بیت ہو, تو الٹی کر کے نکال دیا, اپنی شکم سے اس حلوہ کو نکال دیا. یعنی ہماری تمام چیزیں کیا ہے, خدا رسول امام کے مطابق ہو تو ہم یعنی معنوی لحاظ سے روحانی لحاظ سے کمال کی طرف جاتے ہیں, عظیم شخصیت بن سکتے ہیں, بزرگ شخصیت بن سکتے ہیں. ورنہ ظاہر ہے کل انعام بل ہم اول سبیلا, حیوانات جیسا یا حیوانات سے بھی پستر ہوگا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نفس امارہ, اس میں بہت سے ہمارے ماہرین کے لیے کام کی ضرورت ہے, ہمارے مربی افراد کے لیے کام کی ضرورت ہے کہ کس طرح یعنی جائز کاموں میں کس طرح سے ہم جائز کاموں سے بھرپور فائدہ اٹھائے, جائز نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور بھرپور فائدہ اٹھائے اور معصومین کی سیرت سے اس کو استفادہ کرے, معصومین کی سیرت سے استفادہ کرے. اور تو اس وقت کیا ہوگا, ہماری چاہتیں, ہماری توجہات, ہماری محبتیں, ہماری نفرتیں, سب کا تعین سیرت محمد و آل محمد حکم خدا کرے گا. تو بے جہان خرم از آنم کہ جہان خرم از اوست, ایک عارف کا شعر ہے کہ میں عالم سے اس لیے خوش ہوں کہ عالم خدا کی نشانی ہے, خدا کے مخلوق ہے, خدا کے آثار ہے. تو محبتیں, عالم مادہ سے بھی محبت خدا کی نگاہ سے, خدا کی وجہ سے محبت ہو تو اس وقت انسان کی ترقی کا باعث بنے گا. اور دوسرا جو بت انسان کے مقابل میں, خدا کے مقابل میں جو دوسرا بت ہے وہ دنیا اور بل خدا کے مقابل میں دوسرا بت جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ کیا ہے, وہ دنیا ہے. دنیا کے لیے خدا کو دشمن بنتا ہے, اقتدار کے لیے, شہرت کے لیے, مال کے لیے, زوجہ کے لیے, پارٹی کے لیے, اولاد کے لیے, زندہ رہنے کے لیے بھی غلام بن جاتے ہیں. دنیا کے غلام بنتے ہیں مال, حکومت, زندگی, ان تمام چیزوں کے لیے انسان دنیا کا غلام بنتا ہے. بہت سے لوگ جابروں کا غلام بنتے ہیں چند دن زندہ رہنے کے لیے, بہت سے لوگ جابروں کا غلام بنتے ہیں مال دنیا کے لیے, حکومت کے دنیا کے لیے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جب اقتدار پر کوئی آتا ہے تو اقتدار کے لیے مزید چار پانچ سال اقتدار پر رہنے کے لیے کس طرح سے جانور بنتا ہے, کس طرح سے شرم و حیا سے بالکل دور ہو جاتا ہے, کس طرح سے انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں, کس طرح سے کیا ہے اسلام بھی بھول جاتا ہے, پیغمبر آل پیغمبر سے رشتہ بھی توڑ دیتا ہے, اور خلاص ایک جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے دنیا کے لیے. دنیا خدا کا دوسرا شریک ہے, یعنی دنیا کے لیے انسان خدا کو ترک کرتا ہے, خدا کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے, خدا پرستی چھوڑ کر دنیا پرست ہو جاتا ہے. مولا سید شہدا کربلا کے میدان میں آپ جانتے ہیں دشمنان حسین بھی مسلمان تھے, کلمہ پڑھتے تھے, اور حسین کے ساتھ بھی جو مجاہدین تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے, وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے, یہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے, وہ بھی پیغمبر خدا پر ایمان لانے والے تھے جو نواسۂ رسول کے قتل اور خون کے پیاسے تھے, اور یہ امام کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ بھی پیغمبر خدا کو مانتے تھے جو عاشق رسول تھے, حسین کے راہ میں خون دینے کے لیے تیار تھے, رات کی تاریکی میں شب عاشور ننگی تلواریں لے کر جناب شہزادی کے خیمے کے باہر گئے, آواز دی یا ابنت رسول اللہ اگر حکم امام کے منتظر نہ ہوتے ہم رات کی تاریکی میں دشمنوں پر حملہ کرتے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے. تو یہ فرق کیا ہے, امام نے یہی فرمایا الناس عبید الدنیا, وہ لوگ دنیا کے بندے ہیں, خدا کے بندے نہیں ہیں, آپ خدا کے مخلص بندے ہیں, وہ لوگ دنیا کے بندے ہیں. دنیا کے بندے تو دنیا کے مفاد کے لیے جانور بن جاتا ہے, جانور سے بھی پستر ہو جاتا ہے, اور خدا کے بندے خوشنودی خدا کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ بھی تاریخ بشریت کے دوسرا باب یہی ہے کہ دنیاوی مفادات کے لیے انسان جانور بنتا ہے. عرض کیا ایک نفس امارہ ہے انسان کی چاہتیں, ہوائے نفس, ہوائے نفس انسان کی چاہتیں, نفسانی خواہشات, یہ تکمیل ہوتا ہے دنیا کے ذریعے. لیکن ایک خواہشات نفسانی ہے, خواہشات نفسانی کی تکمیل ہو جاتی دنیا کے ذریعے, اسی لیے دنیا کو بھی چاہتے ہیں. اصل بنیاد خواہشات نفسانی ہے, خواہشات نفسانی کے لیے دنیا کو بھی اپنا معبود بناتے ہیں, خواہشات نفسانی کی تکمیل. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فرض کی کچھ لوگ ایک دو کروڑ, دس کروڑ, بیس کروڑ, ایک ارب کے لیے ہر ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہے. اب اسی آدمی کو جو ایک ارب کے لیے ہر ناجائز کام کرنے کے لیے وہ تیار ہے, اس کو ہزار ارب دیا جائے, ایک خرب ٹریلیون دیا جائے, اور کہا جائے کہ بھئی یہ پیسے تمہارے لیے, کل صبح تم مارے جاؤ گے, تم اور تمہارے سارے عزیز اقارب. تو ایک ٹریلیون جو پیسہ دیا ہے, ایک ہزار ارب جو پیسہ دیا گیا ہے, اس کے لیے اس سے وہ خوش نہیں ہوگا. یہ آدمی جو کل ایک ارب کے لیے پوری دنیا کو قتل عام کرنے کے لیے تیار تھا, آج ایک ہزار ارب بھی اس کو دے دے وہ خوش نہیں ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نہ خود زندہ رہے گا نہ اس کے اولاد زندہ رہیں گے, تو یہ پیسے کس کا؟ تو دیکھیں خود دنیا محبوب نہیں ہے اصلی, خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے دنیا کی ضرورت. تو اصل میں انسان خواہشات نفسانی رکھتا ہے, اس خواہشات نفسانی کے لیے دنیا کی ضرورت, حکومت کی ضرورت, خواہشات نفسانی کے لیے پارٹی کی ضرورت ہے, خواہشات نفسانی کے لیے بے گناہوں کے قتل عام کی ضرورت ہے, خواہشات نفسانی کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے کی ضرورت ہے, خواہشات نفسانی کے لیے انبیاء اور اولیاء کو, ائمہ اطہار کو قتل کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے انتہائی قیمتی اور خدا کے مقابل میں دنیا کی نعمتوں کی عبادت کرتا ہے اور ان کی پرستش کرتا ہے اور خدا کو نظر انداز کر کے جنت و خدا کو نظر انداز کر کے اس کی وجہ ہی اسی لیے یہی سورہ اعلیٰ میں ہی فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربی فصلا، کون پاک کرتا ہے؟ جو یاد خدا میں ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے. لیکن تمہارے عیب کیا ہے؟ عیب یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اس وجہ سے تم بدقسمت ہو، بدبخت ہو. والآخرۃ خیر وابقا، در حال کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. تو عرض کیا کہ بس دوسرا معبود جس کے انسان عبادت کر تو دنیا اور دنیا کے محبت کی وجہ بھی خواہشات نفسانی ہیں. تیسرا معبود شیطان ہے. الم آحد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت مت کرو؟ وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو. هذا صلاۃ المستقیم، راہ مستقیم یہی ہے کہ شیطان کی عبادت چھوڑ کر میری عبادت کرو. یعنی تیسرا شریک خدا شیطان ہے. تو کیوں شیطان تیسرا شریک خدا ہے؟ شیطان کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ شیطان کامیاب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان نفس امارہ کی بات مانتا ہے. تو شیطان انسان کے نفسیاتی ماہر ہے، جیسا ابھی ہمارے مغربی دنیا والے نفسیات میں ماہر ہے، اسی لیے مشرقی دنیا والوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. نفسیات کو پڑھ لیتا ہے، اس کے مطابق وہ اقدام کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، برنامہ ریزی کرتا ہے. تو شیطان یہی کرتا ہے، انسان کو بھی جانتا ہے، انسان کے نفس امارہ کی خصوصیات کو بھی جانتا ہے، اور انسان سے کہتا ہے تمہاری خواہشات پوری ہوگی حکومت کے ذریعے. حکومت اس طرح سے ملے گا کہ علی کی حکومت کی خلاف بغاوت کرو. مال اس طرح سے ملے گا تو کرپشن کرو، ظلم کرو، ستم کرو. تو شیطان کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب تک آپ کے اندر واعظ نہ ہو باہر کے واعظ کا اثر نہیں کرتا. باہر اگر کوئی واعظ کرے، پیغمبر خدا سے بڑھ کر کون واعظ ہے؟ پیغمبر کے واعظ کا اثر نہیں ہو ابو لہب پر، ابو جہل پر. اندر کیا ہے، کچھ گوشے نرم نہ ہو حق کے لیے تو باہر کے واعظ کا اثر نہیں ہوتا ہے. تو اگر اندر نفس امارہ ہی کی حکومت ہو، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو وہاں پر شیطان نفس امارہ کے خواہشات کو انسان کے سامنے لاتا ہے، کہتا تمہاری یہ ساری خواہشات ہیں، حکومت کی ضرورت ہے، زندگی کرنے کی ضرورت ہے، خوبصورت زوجہ کی ضرورت ہے، پرتعیش سامان کی ضرورت ہے، محل کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، جہاز کی ضرورت ہے، اور مختلف ضرورتیں ہیں، اور یہ ضرورتیں تمہاری ہی ضرورتیں ہیں، ان کے تکمیل کے لیے تمہیں حکومت چاہیے، تمہیں طاقت چاہیے، تمہیں امریکہ کی غلامی چاہیے، تمہیں مغرب کی غلامی چاہیے، ایماندار لوگوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ملک کے ساتھ خیانت کرنے کی ضرورت ہے. تو شیطان جو ہے انسان کے نفسیات کو بھی پڑھتا ہے اور پڑھ کر کہتا ہے تم اگر اچھی زندگی، خواہشات کے مطابق کی زندگی کرنا چاہتے ہو تو ان ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھاؤ. تو ایک نفس ہے جو اصل انسان کے خواہشات وہی سے ہے، اس خواہشات کی عملی کرنے کا ذریعہ دنیا کی نعمتیں ہیں، ورنہ خود دنیا کی نعمتیں بری چیز نہیں ہوتی ہے. فرض کی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زندگی کرتے ہیں. زندگی بری چیز ہے. حضرت انہوں نے 2500 سال زندگی کی، آخری امام ابھی 11 صدی 12 صدی آپ کی زندگی ہے، خدا جانتا ہے آپ کی اور مزید کتنی زندگی ہے. اور اسی طرح سے زندگی بری چیز نہیں ہے، انسان اصلا مرنے کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، یا دنیا میں ہے زندہ یا آخرت میں زندہ ہے، مرنے کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، بلکہ دنیا سے انتقال کر کے آخرت میں جاتا ہے، نابود ہو کر آخرت میں نہیں جاتا ہے۔ تو زندگی کرنا بھی بری نہیں ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی بری نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں جو نعمتیں ملے گی اس کی نسبت میں دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ازواج کے لحاظ سے بھی آخرت کی حوریہ کے مقابل میں دنیا کے ازواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھانا پینا، محلات، باغات، تمام نعمتوں میں آخرت اعلیٰ درجات پر ہے، اسی لیے وہ چیزیں بری نہیں ہیں، نہ حکومت بری ہے۔ امام زمانہ کی حکومت تاریخ بشر کے سب سے اعلیٰ، سب سے طاقتور حکومت ہوگی۔ مولا امیر المومنین کی حکومت دنیا کے سب سے بڑی حکومتوں میں سے ایک تھی، نہ ان میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے۔ برا کیوں، کیا ہے، ان نعمتوں کو اگر آپ دیں گے ایک ناپاک آدمی کے ہاتھ میں، یہ ساری نعمتیں انسانیت کے نابودی کا باعث بنتا ہے۔ یہ نعمتیں پاکیزہ ہاتھ میں آ جائے، انسان کی سعادت کا باعث بنتا ہے۔ تلوار ایک مجاہد کے ہاتھ میں آ جائے، حق کی مدد کرے گی۔ اگر یہی تلوار ایک برا آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو باطل کی مدد کرے گی اور حق کی مدد نہیں کرے گی، فرق یہی ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ تم اپنی خواہشات تکمیل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی یہ نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے، ان تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، ناجائز ذریعہ، ناجائز ذریعے سے تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ علی فرماتا ہے عدل کے ذریعے میں حکومت چاہتا ہوں، امیر شام کہتا ہے میں ظلم کے ذریعے حکومت چاہتا ہوں۔ شیطان وہ غلط راستے کے ذریعے انسان کو خواہشات نفسانی کی طرف، خواہشات نفسانی کی تکمیل کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اور یہ شیطان قرآن مجید میں یہی ہے، کہتے ہیں شیطان کے بارے میں فرماتے فزین لہم الشیطان اعمالہم، قیامت کے دنیا میں جو ہے شیطان لوگوں کے جو برے اعمال ہیں ان کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ فہو ولیہم، بس جب یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں تو شیطان ان کے سرپرست ہے، ولہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسرے آیت میں ارشاد ہوتا ہے وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے گمراہ لوگوں کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا، یعنی کہتا ہے تم اقتدار پر آنا چاہتے ہو، اقتدار پر آنے کی یہ راستہ ہے، عیش کرو گے، جاؤ بدنام ہو جائیں گے، بدنامی کی کیا خوف ہے، میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہے، پیسہ کھلاؤ میڈیا والوں کو، تمہاری تعریفیں کریں گے۔ تو زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرے گا، فصدہم عن السبیل، تو یہ شیطان ان کو راہ حق سے روک دیتا ہے، راہ حق پر چلنے سے روک دیتا ہے، برا اعمال کو خوبصورت بنا کر، ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بدترین اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرنے کے راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، یہ شیطان کا عمل ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان وعدہ کرتا ہے تم یہ کام کرو، مکر کرو، فریب کرو، اغیار کی غلامی کرو، امریکہ کے پٹھو بن جاؤ تو اقتدار پر آؤ گے، اقتدار پر قابض رہ سکتے ہو، وعدہ کرتا ہے۔ وہ یمنی ہوں، ان کو آرزوئیں دیتا ہے، وہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان کے سارے وعدے غرور ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقتیں چھپی نہیں رہتی ہے۔ پاکستان میں خیانت کرنے والے سب رسوا ہو گئے، پوری دنیا میں بھی خیانت کرنے والے سب رسوا ہو گئے، لیکن شیطان دھوکہ دے کر لوگوں کو وعدے کرتے ہیں۔ شیطان کے ایک کام اور یہ ہے کہ انسان کو ڈراتا ہے، کہتے کہ آپ باطل کے ساتھ مقابلہ کرو گے، استکبار کے ساتھ مقابلہ کرو گے، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرو گے، نابود ہو جاؤ گے، پاش پاش ہو جاؤ گے، اس کے بجائے اس کی غلامی اپناؤ، تو ڈراتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وقال الشیطان، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے آپ کو فقر سے، آپ خدا کے راہ میں پیسہ دیں گے، غریبوں کو کھانے کھلائیں گے، لوگوں کی غربت کے حالت کو دیکھیں ہمارے اس زمانے میں، تو شیطان کہتے ہیں آپ غریبوں کو اگر دیں گے تو تم خود فقیر ہو جاؤ گے, تمہیں کوئی دینے والے نہیں رہے. ڈراتا ہے فقیر سے شیطان. کے کام کیا ہے؟ ان کو ڈرانا ہے فقیر سے, موت سے. یہ ایک کام ہے شیطان, کار خیر سے روکتا ہے, ڈرا کر دھمکا کر, اور عاقبت بھائی امریکہ کو ناراض کرو گے, نابود ہو جاؤ گے. وقال شیطان, لیکن حقیقت یہ نہیں, حقیقت یہ ہے. وقال شیطان لما قضی الامر, جب قیامت ہو گئی تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان کہتا ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا, حق وعدہ. وعدتکم, لیکن میں نے وعدہ کیا, اور فاخلفتکم, وعدہ کی خلاف ورزی کی. خدا نے وعدہ کیا تھا وعدہ پر عمل کرنے کے لیے, میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا, فاخلفتکم, وعدہ کی خلاف ورزی کی. ما کان لی علیکم من سلطان, میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں, بھئی تم یہ کام کرو, غلامی کرو, مکاری کرو, چوری کرو, کرپشن کرو, عیش کرو گے, یہ وعدہ کیا تھا. کہتے ہیں کہ ما کان لی علیکم من سلطان, میں نے صرف وعدہ کیا تھا, ورنہ میری حکومت تم پر نہیں تھی, میں تم پر غالب نہیں تھا. الا ان دعوتکم, میں نے صرف تمہیں دعوت دی ہے, فاستجبت لی, تو تم نے میری بات مان لی, میں نے تمہیں مجبور نہیں کہ زبردستی نہیں کی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, شیطان کہتا ہے تم اپنی ملامت خود کرو, میں نے صرف تمہیں وعدہ دیا تھا اور کوئی میرے پاس طاقت نہیں تھی, اور میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنی ملامت کرو. شاہ ایران کے ساتھ امریکہ نے کتنے وعدے کیے, مغرب نے کتنے وعدے کیا, لیکن آخر میں اس کو چھوڑ دیا, اس کی حمایت نہیں کی, اور آخرت میں تو اس سے زیادہ یہ مطالب واضح ہوتا. خلاصہ ماہ مبارک رمضان ہے, حقیقت میں ہمارے ادیبوں کو چاہیے, ہمارے ماہرین کو چاہیے کہ بہترین طریقے سے ان تین شریک خدا, نفس, دنیا اور شیطان, ان کے کریہ چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھا کر لوگوں کو حقیقت دیکھنے کا موقع دے دے, اور یہ بتا دے, یہ ثابت کرے کہ ان کے مقابل میں خدا کی عبادت کرنا, خدا کی اطاعت کرنا, ہم ہماری دنیا کے مفاد میں بھی ہے, ہم ہمارے آخرت کے مفاد میں بھی ہے. اس سلسلے میں فرض کیجیے حکومت کے حوالے سے, دولت کے حوالے سے, شہرت کے حوالے سے, آسائش کے حوالے سے, اور سکون کے حوالے سے, اخوت کے حوالے سے, طاقت کے حوالے سے سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ اگر خدا کی اطاعت کر کے ہم نے اور شیطان کے نافرمانی کی تو کامیابی کی کتنی مثالیں تاریخ میں ہیں, وہ ہمارے لیے باعث نجات اور اسوہ حسنہ ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت کی توفیق اور محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق اور ان کی شفاعت کے لائق بننے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.